سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو،
جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت بونے تمنا سے ملا سلطان جام کو، بہت بونے تمنا سے ملا سلطان جام کو،
خواہش کا جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، خواہشات کا جہاں دیکھ کر، اپنی ناجائز خواہشات کا جہاں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ملتے ہیں،
جہاں دیکھ کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خون تمنا سے ملا نظر آتا ہے اپنے دل کا جب تک میرے ہاں مجھ کو،
زخم یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ناجائز تمناؤں کا خون کرنے سے یہ جو دل ٹوٹا ہے، چھپا ہوا ہے دل، غم چھپا ہوا ہے دل میں، غم نظر نہیں آتا،
نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم مجھ کو، تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان مجھ کو، تو اپنا بیانِ درد دل آسان نہیں ہے دوستو، لیکن بیانِ درد دل آسان نہیں ہے دوستو، لیکن سبق دیتی ہے کرتی ہے محبت بے زبان قفص کی لیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی.
قفص کی لیاں دنیا کی رنگینیاں,
قفص کی لیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی. ہر دم مغر قائل رکھتی ہے یاد گل ستاں مجھ کو,
گل ستاں یعنی آخر آخر.
قفص کی چیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی,
کہ ہر دم مغر قائل رکھتی ہے یاد گل ستاں مجھ کو.
میری زہرا
اللہ کی محبت میں جنگل جنگل پھیلنا, کوچا کوچا پھیلنا.
میری صحرا نور دیار میری چاک دامانی, بہت مجبور کرتی ہے میری آہ و فغاں مجھ کو. جہاں دیکھ کر ملا ہے
الہامات ربانی جو میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے، اور اس کے مرتب حضرت عبدالس سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خادم خاص و خلیفہ مجاز بیت میرے مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک ہسپتال کی طرح ہے جہاں کسی کو انڈا ڈبل روٹی کھلایا جاتا ہے اور کسی کا آپریشن کیا جاتا ہے. اس لیے کبھی یہ خیال نہ کرو کہ ہمیں غریب کیوں بنایا، فلاں کو امیر کیوں کر دیا. جس طرح ہسپتال میں جس مریض کے لیے جو چیز مناسب ہوتی ہے ڈاکٹر وہی کرتا ہے، اسی طرح دنیا کے ہسپتال میں جس شخص کے لیے جو چیز مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما رہے ہیں. بس اگر یہ استحضار رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو کبھی مایوسی اور بے چینی نہ ہوگی. ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک ہسپتال کی طرح ہے جہاں کسی کو انڈا ڈبل روٹی کھلایا جاتا ہے اور کسی کا آپریشن کیا جاتا ہے. اس لیے کبھی یہ خیال نہ کرو کہ ہمیں غریب کیوں بنایا، فلاں کو امیر کیوں کر دیا. جس طرح ہسپتال میں یعنی یہ دونوں چیزیں تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی حالات ہوں اس سب پہ یہی سمجھیں، جس طرح ہسپتال میں جس مریض کے لیے جو چیز مناسب ہوتی ہے ڈاکٹر وہی کرتا ہے، اسی طرح دنیا کے ہسپتال میں جس شخص کے لیے جو چیز مناسب تھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرما رہے ہیں. بس اگر یہ استحضار رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو کبھی مایوسی اور بے چینی نہ ہوگی. یہ تسلیم و رضا جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے روح کو خاص تعلق ہو. پھر کوئی مصیبت بھی آئے، چاہے بیٹا بھی مر جائے یا بیوی مر جائے یا تجارت میں گھاٹا آ جائے، حتیٰ کہ خود اپنی جان میں کوئی بیماری لگ جائے، تو غم اور تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ دل کا چین چھن جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ غم کی حالت کے باوجود دل میں چین ہو. اگر وہ چاہیں تو عین غم کی حالت میں اپنے قرب کی وہ لذت چکھا دیں کہ جس سے غم کے باوجود دل مطمئن ہو. وہ غم کو ہی خوشی بنا سکتے ہیں، جیسے آنکھ کی سیاہی میں نور کا خزانہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، وہ الطاف کو جمع فرمانے پر قادر ہیں. یعنی ایک دوسرے کی ضد، جیسے آگ پانی کی ضد ہے اسی طرح گرمی ٹھنڈک کی ضد ہے، تو ان دونوں چیزوں کا جمع ہونا بظاہر محال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ ان دونوں کو ایک جگہ جمع فرما دے. جیسے آنکھ کی سیاہی میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کا خزانہ رکھ دیا. بے چینی کے اسباب کو چین کا سبب بنانے پر قادر ہیں، لیکن یہ تو جب ہو کہ ہم ان کو راضی رکھیں. ہم تو چین و سکون گناہوں میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چین تو اللہ کی یاد میں ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے چین لینا چاہتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ آج کل چاروں طرف جدید لٹریچری ملحد بے دین بکثرت ہو گئے ہیں. یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے جب دفتر سے چھٹی ہو تو اپنے گھر آ جائے، معمولات میں مشغول ہو جائے یا اپنے مربی و شیخ کے پاس چلا جائے، ورنہ یہ ڈاکو لوگ کبھی تو اللہ اور رسول پر اعتراض کر دیں گے، اور کچھ نہیں تو کوئی شبہ کی بات کہہ دیں گے جس سے دوسرے کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے. اس لیے ان کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے. ایسوں کے پاس بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے حقوق محبت کے منافی ہے. دیکھو اگر تمہارا کوئی محبوب بیٹا ہو اور ایک شخص اس میں عیب نکال دے کہ وہ تو قد کا چھوٹا ہے یا کانا ہے، تو تمہیں اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے اور اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہوتا. بس یہی معاملہ اللہ اور رسول کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ شخص ہمارے اللہ کا دشمن ہے، لہذا ہم اس کے دشمن ہیں. مشکا شریف کی حدیث میرے شیخ پڑھایا کرتے تھے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض و عداوت رکھے اور اللہ ہی کے لیے خرچ کرے اور اللہ ہی کے لیے روکے، یقیناً اس نے ایمان کو کامل کیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کامل کے لیے جو اجزاء ضروری ہیں ان میں ایک حب للہ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے واسطے کی محبت، جس سے محبت رکھے اللہ ہی کے لیے رکھے، اور دوسرا بغض للہ ہے یعنی جس سے دشمنی رکھے اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ اگر کوئی کسی اللہ والے سے محبت تو رکھتا ہے لیکن اللہ اور رسول کے مخالفین سے بغض نہیں رکھتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے دشمنوں کی وضع قطع بنانا، ان کے جیسا بال کتروانا، ان کے جیسے داڑھی چھیلنا، ان کے جیسے لباس پہننا، ان کی چیزوں کی نقلیں کرنا، یہ سب ان سے محبت کی علامت ہے، اللہ کے دشمنوں سے محبت کی، ان کے حلیے سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر تجارت میں گھاٹا آ سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت کا سودا ایسا ہے جس میں کبھی گھاٹا آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی اللہ کا عاشق ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اللہ کو چاہا ہو اور اللہ نے اس کو نہ چاہا ہو۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ہر تجارت میں گھاٹا آ سکتا ہے لیکن اللہ کی محبت کا سودا ایسا ہے جس میں کبھی گھاٹا آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی اللہ کا عاشق ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اللہ کو چاہا ہو اور اللہ نے اس کو نہ چاہا ہو۔ کوئی انہیں چاہ کر تو دیکھے، جب ہم انہیں چاہیں گے تو وہ کیوں ہمیں نہ چاہیں گے، جب ہم انہیں چاہیں گے تو وہ کیوں ہمیں نہ چاہیں گے۔ بغیر چاہے تو وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجتے ہیں، اپنے انبیاء کا خون بہانا گوارا کرتے ہیں۔ طائف کے بازار میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ان کا خون بہانا گوارا کر رہے ہیں کہ چاہے ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار کا خون بہ جائے لیکن ہمارے بندے ہم تک آ جائیں، یہ رحمت ہے ان کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ آتشیں شیشے جب آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں، جب آتشیں شیشے پر جب آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں تو پہلے یہ خود گرم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے جو چیز بھی ہوتی ہے اس کو جلا دیتا ہے، اور اگر شیشہ آفتاب کی طرف سے رخ پھیر لے تو نہ خود گرم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آتشی شیشے پر جب آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں تو پہلے یہ خود گرم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے جو چیز بھی ہوتی ہے اس کو جلا دیتا ہے، اور اگر شیشہ آفتاب کی طرف سے رخ پھیر لے تو نہ خود گرم ہوتا ہے اور نہ کسی دوسرے شے کو جلائے گا۔ اسی طرح جو لوگ محض مخلوق کی واہ واہ کے لیے رٹ کر وعظ کرتے ہیں، ان کے وعظ و صحبت میں خاص اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا شیشہ دل آفتاب حق کے محالات میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس جن کے دل کا رخ حق تعالی کی طرف ہے تو آفتاب حق کے فیضان خاص سے ان کا شیشہ دل خود بھی گرم ہوتا ہے، اور جو دل بھی ان کی زیر صحبت آتا ہے وہ بھی اللہ کی محبت سے جل اٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کی صحبت اور وعظ سے فاسق و فاجر بھی اولیاء بن جاتے ہیں۔ اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بھولپوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر ہر وقت 99 اسماء الحسنی کی تجلی ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بھولپوری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر ہر وقت 99 اسماء الحسنی کی تجلی ہو رہی ہے. ایک ہی وقت میں بندہ مخلوق بھی ہے، مرزوق بھی ہے، مرحوم بھی ہے، کیونکہ ہر وقت اس کی مخلوقیت پر صفت خالقیت کی تجلی ہو رہی ہے. رزق دیا جا رہا ہے تو صفت رزاقیت کی تجلی ہو رہی ہے. گناہ کرتا ہے اب قہاریت اور غضب کی تجلی ہو رہی ہے. جب توبہ کر رہا ہے تو اب غفاریت اور توابیت کی تجلی ہو رہی ہے. غرض جس صفت کا عکس پڑتا ہے اسی نوع کی معیت اس وقت بندے کے ساتھ ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر ہر وقت 99 اسماء حسنی کی تجلی ہو رہی ہے. ایک ہی وقت میں بندہ مخلوق بھی ہے، مرزوق بھی ہے، مرحوم بھی ہے، کیونکہ ہر وقت اس کی مخلوقیت پر صفت خالقیت کی تجلی ہو رہی ہے. رزق دیا جا رہا ہے تو صفت رزاقیت کی تجلی ہو رہی ہے. گناہ کرتا ہے اب قہاریت اور غضب کی تجلی ہو رہی ہے. اب توبہ کر رہا ہے تو اب غفاریت اور توابیت کی تجلی ہو رہی ہے. غرض جس صفت کا عکس پڑتا ہے اسی نوع کی معیت یعنی ساتھ اس وقت بندے کے ساتھ ہوتی ہے. ایک معیت کفار اور مشرکین کے ساتھ ہے جو غضب اور قہر کے ساتھ ہوتی ہے. جس طرح حاکم کے سامنے ملزم کھڑا ہو تو ملزم پر حاکم کی نگاہ غضب ہے، تھوڑی دیر میں قید میں ڈالا جائے گا. اگر حق تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب پر سبقت نہ لے جاتی تو کفار اور مشرکین پر رزق کا دروازہ بھی بند ہو جاتا، مگر رحمت عامہ کی بدولت رزق پا رہے ہیں. لہذا خاص بندوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی معیت رضا کے ساتھ ہے، اور مجرمین کے ساتھ جو معیت ہے وہ غضب کے ساتھ ہے. لہذا خاص بندوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی معیت رضا کے ساتھ ہے، اور مجرمین کے ساتھ جو معیت ہے یعنی کافر یہود و نصارہ کے ساتھ جو معیت ہے وہ غضب کے ساتھ ہے، مگر اس رضا اور غضب میں تأثر نہیں ہوتا. حق تعالیٰ کی ذات تأثر سے پاک ہے، کیونکہ تأثر مستلزم ہے تغیر کو، اور تغیر مستلزم ہے حدوث کو، جو ذات واجب الوجود حق تعالی شانہ کے منافی ہے. اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن سفیان الثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قال لیس الزہد فی الدنیا باللبس الغلیظ والخشن واکل الجشع انما الزہد فی الدنیا قصر العمل. حضرت سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دنیا میں زہد اس کا نام نہیں کہ موٹے اور سخت کپڑوں کو پہن لیا جائے اور بے مزہ کھانا کھا لیا جائے، بلکہ زہد حقیقت میں آرزوؤں کی کمی کا نام ہے. تشریح میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہ پس زہد کا مفہوم قلب کا دنیا سے بیزار ہونا اور آخرت کی طرف راغب رہنا ہے، یعنی دنیا اس کے پاس ہو لیکن دل میں نہ ہو وہ ظاہر ہے، اور اگر دنیا پاس نہیں ہے مگر دل میں حیرت سے دنیا گھسی ہوئی ہے تو یہ شخص ظاہر نہیں. جس طرح کشتی کے نیچے پانی مضر نہیں بلکہ اس کی روانی کا ذریعہ ہے، لیکن پانی کا کشتی کے اندر گھسنا اس کے ڈوبونے اور ہلاکت کا سبب ہے. اسی لیے فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، مال صالح اچھا ہے مرد صالح کے لیے، یعنی صالح آدمی کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ صحیح مصرف میں استعمال ہونے سے وہ بھی صالح ہو جاتا ہے. بس بعض صوفیات نے اپنے نفس کو حقیر رکھنے کے لیے عوام جیسا لباس پہنا ہے، اور بعض نے امیروں کا لباس پہنا ہے اپنا حال چھپانے کے لیے، لیکن اس لباس سے ان کو تفاخر نہیں ہوتا، اور ضرورت پر وہ قیمتی کپڑے میں کمبل یا ٹاٹ کا پیوند بھی لگانے سے عار نہیں محسوس کرتے، یعنی ان کی نظر میں کم خواب اور کمبل اور موٹے کپڑے سب برابر ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آج پانی پینے کی سنتیں بتلائی جائیں گی. دائیں ہاتھ سے پینا، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا، کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے. بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا. تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا. برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا، اگر برتن ٹوٹا ہوا ہو کنارہ تو اس کنارے کو چھوڑ کر دوسری طرف سے پانی پینا چاہیے. مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پئیں، یا کوئی بھی ایسا برتن ہو جس سے دفاتر پانی زیادہ آ جانے کا احتمال ہو، یا اس برتن سے سانپ بچھو وغیرہ آنے کا اندیشہ ہو. صرف پانی پینے کے بعد کی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کے سبب اس کو کھارا کڑوا نہیں بنایا. پانی پی کر اگر دوسروں کو دینا ہے تو پہلے داہنے ہاتھ والے کو دیں، اور پھر اسی ترتیب سے دور ختم ہو. اسی طرح چائے یا شربت بھی پیش کریں. دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور ہم کو زیادہ اور زیادہ نصیب فرما. پلانے والے کو آخر میں پینا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ معراج شریف نمبر 25. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے کو حدیم میں دیکھا کہ قریش مجھ سے میرے سفر معراج کے متعلق پوچھتے تھے، سو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کئی باتیں پوچھی کہ جن کو میں نے بوجہ ضرورت نہ سمجھنے کے ضبط نہ کیا تھا، یعنی اس پہ غور نہ کیا تھا. سو مجھ کو اس قدر گھٹن ہوئی کہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے ظاہر کر دیا کہ میں اس کو دیکھتا تھا اور وہ جو جو مجھ سے پوچھتے تھے میں ان کو بتلاتا جاتا تھا. یعنی پوری بیت المقدس اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھلا دی گئی، اور اس کو دیکھ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے رہے. روایت کیا اس کو مسلم نے، اور احمد اور بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ مسجد لائی گئی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ عقیل کے گھر کے پاس لا کر رکھی گئی اور آپ نے سب بیان فرمایا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. اور ابن سعد نے ام حانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ بیت المقدس میرے لیے متخیل یعنی متمثل کیا گیا، اور میں ان لوگوں کو اس کے نشان بتلا رہا تھا، اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی اسی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بوجہ غیر ضروری ہونے کے اس وقت نہ گنا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ بس میں اس وقت اس کو دیکھتا جاتا تھا اور ایک ایک دروازہ شمار کرتا جاتا تھا۔ اور ابو یعلیٰ کی روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والا مطرم ابن عدی والد جبیر بن مطرم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو نوازش فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، علانیہ ہوں سری ہوں، اے اللہ، جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، جو بھی غفلت کی ہو گناہ کیا ہو، یا اللہ اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، معاف فرما دیجیے، اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، آئندہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر نصیب فرما، ہر لمحہ اپنی ذات عالی پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، عقلی نفرت بھی عطا فرما، طبعی نفرت بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ملک میں جو یہ طوفان آیا ہوا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو ٹال دیجیے، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو ٹال دیجیے۔ بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم اس سے بھی بڑے عذاب کے مستحق ہیں، لیکن اے اللہ ہم مستحق عذاب کو، اے اللہ ہم مستحق امان بنا دیجیے، اے اللہ مستحق عذاب کو امان دے دیجیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر۔ يا الله ما فرمانه، اور اس سے جو نقصان ہو گیا ہے، اے اللہ ہر مسلمان کا اس کو بدل عطا فرما دے، اس کے اس سے بہتر بدل عطا فرما دے۔ اے اللہ، جتنی آفات ہیں، اے اللہ بلا شبہ ہماری کسبی ہے، ہم نے کمائی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اور ان بلاؤں کو آفتوں کو ہمیشہ کے لیے ہم سے ٹال دے۔ اے اللہ امن عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، عافیت دارین اور فلاح دارین عطا فرما دے، بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے، تنگی کو فرق بدل دیجئے فراقی سے، مصیبت کو بدل دیجئے عافیت سے، غموں کو بدل دیجئے خوشی سے، بیماریوں کو بدل دیجئے صحت کی نعمت سے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہماری بنا صاحب متضلہ علیہ، وہ بھی بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ میرے مرشد محبوب کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ تمام گھر والوں اور ان کے احباب اور خدام اور محبین کرام کو، سب کو اے اللہ، تمام خادمین دین کو اے اللہ خوب خوب صحت اور عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ، عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے. اے اللہ میرے مرشدین رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما, ان کے قبور مبارک کو نور سے منور فرما, درجات قرب بے انتہا عطا فرما ان کے اور آل اولاد اور قیامت کی آنے والی نسلوں کو. اے اللہ خوب عزت و شرف سے نوازش فرما. اے اللہ ایک ایک بچے بچے کو صاحب اقوال نسبت بناتے ہیں, عزت و شرف عطا فرماتے ہیں, کبھی غم نہ دکھنا, خوشیاں خوشیاں دکھنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلى الله على النبي الامین برحمتك یا ارحم الراحمین. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.